السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ. آپ کی میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ اب پروڈیوسر ہیں گلروخ اور انجینئر ہیں واسکو والرج. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں. اردو ویو اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست آڈیو اسٹریم کے ذریعے ہماری نشریات سماعت فرمائیے. آپ ہمیں ہمارے ٹول فری نمبر پر ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں، ماہرین سے سوال پوچھ سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 0800-777-789 0800-777-789. آج پروگرام جہاں رنگ میں ہم ان موضوعات پر اپنے ماہرین اور تجزیہ کاروں سے بات کر رہے ہیں. روس، امریکہ اور مغربی ملکوں کے درمیان محاذرائی کا حالیہ سلسلہ کیا صورتحال کو ایک بار پھر سر جنگ دور کی طرف لے جا رہا ہے؟ دوسری جانب روس کا ایک وفد پاکستان کے دورے پر، جس کا کہنا ہے کہ پاکستان جنوبی ایشیا میں قابل بھروسہ اتحادی ہے. کتنا؟ ماہرین سے بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی ایک اعلیٰ سفارتکار ایلس ویلس پاکستان کے دورے پہ ہیں، جو اس سال ان کا پاکستان کا دوسرا دورہ ہے. شمالی کوریا، جنوبی کوریا، امریکہ اور بین الاقوامی برادری کا رد عمل. شام میں تازہ ترین صورتحال، دھماکہ، دو اتحادی فوجی ہلاک، شام کے امکانات. اپنے ماہرین سے بات کریں گے. تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ روس 60 امریکی سفارتکاروں کو ملک بدر کر رہا ہے. اس سے پہلے امریکہ نے بھی درجنوں روسی سفارتکاروں کو ملک سے نکل جانے کا حکم دیا تھا. جو معاملہ برطانیہ میں ایک سابق روسی جاسوس کو زہر دیے جانے کے واقعے کے بعد شروع ہوا. لاوروف نے جمعرات کو یہ بھی بتایا کہ روس سینٹ پیٹرز برگ شہر میں امریکی کونسل خانے کو بھی بند کر دے گا. اس کے بارے میں مزید تفصیلات کیا ہیں، آپ کو ایک رپورٹ سنواتے ہیں جسے تیار کیا ہے مبشر علی زیدی نے. آئیے سنتے ہیں.
سالزبری میں سابق روسی جاسوس سرگئی اسکرپال اور ان کی بیٹی یولیا پر کیمیاوی حملے کے بعد امریکہ اور برطانیہ سمیت 25 ملکوں نے روس کے سفارتکاروں کو بے دخل کر دیا تھا. گزشتہ روز روس نے سینٹ پیٹرز برگ کا کونسل خانہ بند کرنے اور 60 امریکی سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا. امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ہیدر نوئرٹ نے اس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ روس کے اقدام کا کوئی جواز نہیں تھا. انہوں نے کہا،
Russia should not be acting like a victim. The only victims in this situation are the two victims in the
روس کو مظلوم ہونے کی اداکاری نہیں کرنی چاہیے. اس معاملے میں مظلوم صرف وہ دو افراد ہیں جو اس وقت برطانیہ کے ایک اسپتال میں داخل ہیں. یہ تھے محکمہ خارجہ کی ترجمان ہیدر نوئرٹ کے الفاظ. امریکی سفارتکاروں کی بے دخلی کا اعلان روسی وزیر خارجہ سرگئی لیفروف نے کیا اور واضح کیا کہ دوسرے ملکوں کے سفارتکاروں کو بھی ملک چھوڑنے کے لیے کہا جائے گا. انہوں نے کہا،
میرے بودوت زرکالنمی نو نی تولکا
The measure will be reciprocal.
جوابی کاروائی کی جائے گی اور صرف یہی نہیں، امریکہ کے سفیر ہنٹس مین ہماری وزارت خارجہ آ رہے ہیں، جہاں میرے نائب سرگئی ریابکوف انہیں بتائیں گے کہ امریکہ سے متعلق مزید کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. اس سے پہلے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ماسکو میں امریکہ کے سفیر جان ہنٹس مین نے کہا کہ گزشتہ سال روس نے 700 سے زیادہ امریکی سفارتکاروں کو بے دخل کیا تھا. اس اقدام سے عام روسی کو نقصان ہوا اور باہمی تعلقات متاثر ہوئے. انہوں نے کہا،
It really has impacted our ability to provide consular support in areas where I think we need it most.
روس کے اقدام سے یقینی طور پر ان شعبوں میں ہماری کونسلر رسائی کم ہوئی جن میں اس کی زیادہ ضرورت تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ملکوں کے عوام کا رابطہ اور رشتہ ہے جو باہمی تعلقات میں طویل المدتی سرمایہ کاری جیسا ہے. یہ تھے جان ہنٹس مین کے الفاظ. انہوں نے کہا کہ امریکہ اب بھی اہم مسائل پر روس کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے، جن میں اسلحے کی روک تھام، شمالی کوریا، شام اور مشرق وسطی میں استحکام شامل ہیں. مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور یہ رپورٹ آپ نے تفصیل سے سنی تاکہ مجھے اتنی تفصیل نہ بتانا پڑے. ہمارے ساتھ یہاں امریکہ سے ڈاکٹر زبیر اقبال، پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں سنگین شاہ، اور یہاں لندن سے ہمارے ساتھ ہیں منظر وسیم صاحب. آپ سب کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تو سب سے پہلے ڈاکٹر زبیر اقبال سے بات کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر اقبال، 20 سے زائد دیگر ملکوں اور امریکہ کی طرف سے روسی سفارتکاروں کی ملک بدری اور پھر روس کا بھی یکساں رد عمل، کیا صورتحال ایک بار پھر سر جنگ دور کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو نتائج کیا ہوں گے، کیونکہ اب کے زمینی حقائق تو پہلے سے مختلف ہیں؟
یہ آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ زمینی حقائق بہت مختلف ہیں، اسی لیے جو نئی سرد جنگ شروع ہوگی جو اب تک انفارچونیٹلی شروع ہو چکی ہے اس کا کانسیپٹ بڑا فرق ہوگا. اس کا کانسیپٹ یہ نہیں ہوگا کہ ایک دوسرے کو ملٹرلی تھریٹن کیا جائے گا اور کسی نہ کسی طریقے سے جو بیلنسنگ ہوتی ہے نیوکلیئر بیلنسنگ اس کو استعمال کیا جائے گا. بیسیکلی یہ ایک نیا زمانہ آ گیا ہے جس میں کہ جو کانفلکٹس ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ایریا آف انفلوئنس کو بدلا جائے گا. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں تمام دنیا میں اس وقت ایریاز آف انفلوئنس بدلتے جا رہے ہیں اور ان کو دیکھتے ہوئے یہ جو اس وقت آپ کو یہ افسوسناک جو چیز نظر آ رہی ہے وہ اس کو اسی کانٹیکسٹ میں دیکھنا ضروری ہے. تو میں یہ کہتا چلوں کہ جہاں تک کولڈ وار چلنے کا معاملہ ہے وہ آج سے ایک سال پہلے شروع ہو چکی تھی
جی.
اب وہ اس لیے زیادہ بڑھ رہی ہے کہ اس وقت یورپ میں بڑی حد تک ایک کانفلکٹ پایا جاتا ہے اور یورپ اور امریکہ کے جو کلوز ریلیشن شپس تھیں وہ کچھ حد تک کمزور ہو گئی ہیں جن کو استعمال کرنے کے لیے رشیا اب ہر قسم کے وہ ایکشن لے گا جس سے اس کو فائدہ ہو سکے.
اچھا منظر, روس ان الزامات کو مسترد کرتا ہے کہ اعصابی طور پر مفلوج کرنے کے حملے میں روس ملوث تھا, اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حملہ برطانیہ کے انٹیلیجنس اداروں نے کیا ہے تاکہ روس کو نیچا دکھایا جا سکے. برطانیہ اس الزام کی تردید کرتا ہے. ادھر برطانوی وزیر اعظم ٹریسا مے نے اس ہفتے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون کال میں امریکہ کے موقف کو سراہا جس نے اعصابی حملے کے معاملے پر انتہائی سخت جواب دیا. وائٹ ہاؤس نے کہا کہ دونوں سربراہوں نے برطانیہ اور امریکہ میں روس کے جاسوسی نیٹ ورک ختم کرنے کی اہمیت پر اتفاق کیا تاکہ دونوں ملکوں کی سرزمین پر پوشیدہ سرگرمیوں کو بند کیا جا سکے اور آئندہ کیمیائی حملوں کو روکا جا سکے. برطانیہ اب اس وقت بریگزٹ کے مرحلے میں بھی ہے. آپ کے خیال میں یہ موجودہ صورتحال برطانیہ, یورپی ملکوں اور روس کے درمیان کس حد تک تنازعاتی شکل اختیار کر سکتی ہے؟
جی, اگر ہم دیکھتے ہیں یہ سچویشن فائدہ رہے اس کو زیادہ برطانیہ کو ہی اس کا انڈائریکٹلی فائدہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ ڈسٹریکٹ ہو گیا لوگوں کا دھیان جو ہے بریگزٹ سے ہٹ کے کولڈ وار کے سینیریو کے اندر جہاں پر کہ روس کے اوپر کہتے ہیں کہ الزام لگایا گیا. ابھی تک کوئی ہارڈ ایویڈنس ایز سچ ملی نہیں سوائے اس کے کہ جو گیس ہے وہ صرف روس میں ہی پروڈیوس کی جاتی ہے, لیکن جس طرح کے ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے میک مافیا ایک بی بی سی کے پروگرام کے حساب سے, جہاں پر کہ جو انڈر ورلڈ ہے رشیا کی وہ اتنی اسٹرانگ ہے جہاں سے کہ وہ پیسہ لا کے اپنا بلیک منی یو کے کے لندن میں وہ اسپیشلی انویسٹ کرتے ہیں اور مغربی ممالک میں ان کے آپس میں لنک جو تھے وہ ان کی پرانی جو کے جی بی ہے اور اس سے بھی تھے, اور اس طرح کی پروڈکٹس ان کے پاس بھی اویلیبل ہیں. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میک مافیا ٹائپ کا ہی کوئی سینیریو ہو جس میں کہ ان کے جو انڈر ورلڈ ہے انہوں نے آپس میں جنگ ہونے کے آپس میں چپریش یا کسی بھی ریزن کی وجہ سے اس کو اسیسینیٹ کیا ہو. لیکن الٹیمیٹلی جو الزام ہے وہ رشیا کے اوپر لگایا گیا ہے, اور رشیا کے پاس کوئی ایسا کیونکہ اتنا اس طریقے کا کلاؤڈ نہیں ہے کہ اور ملکوں سے وہ کولیشن بنا سکیں, تو برطانیہ اس میں مینج کیا, برطانیہ نے کافی اچھے طریقے سے اس کو, اور جس کی وجہ سے 60 جو ہیں یو ایس اے نے نکال دی اور یورپین یونین اور اس کے الائز تقریباً 100 کے قریب اور ٹوٹل جو ہیں بندے نکال دیے. اور ان ملکوں میں برطانیہ نے جو سپورٹ حاصل کر لی اس میں جرمنی بھی تھا, پولینڈ, لتھوینیا, چیک ریپبلک, ڈینمارک, اٹلی, نیدرلینڈ اور یوکرین بھی, اور البینیا جیسے کہ ابھی یورپین یونین میں شامل نہیں ہوا, اور میسیڈونیا, انہوں نے بھی نکال دیے لوگ, اور جس میں کہ اور اگر ہم وہاں سے نکلتے ہیں تو کینیڈا اور آسٹریلیا نے بھی, اور تو آسٹریلیا جو ہے وہ تھوڑا سا ڈبل مائنڈیڈ سا لگ رہا ہے اس وقت, لیکن کیونکہ ان کے پہلے ہی حالات جو تھے, پہلے 1.8 بلین کی ان کی ٹریڈ ہو رہی تھی روس کے ساتھ اور وہ کم ہوتے ہوتے اب جو آخری ہے 478 پہ, اور آسٹریلیا چاہ رہا تھا کہ یہ
یورپ اور روس کے درمیان تعلقات کی کیا صورت ہوگی؟ یورپ اور روس کے درمیان,
جی یورپ اور روس کے درمیان میں, تو اس میں سچویشن ایسی ہے کہ فائدہ اس کو ڈیفینیٹلی اس نے بہت فائدہ اٹھایا ہے برطانیہ نے. ایک تو اس نے اپنا کلاؤڈ جو ہے یورپین یونین کو چھوڑنے کے بعد جو وہاں کے ملک ہیں ان کو یہ بتایا کہ جی ہم ہیں اور ہم ہی کولیشن بنا سکتے ہیں روس کے خلاف, اور روس کو ایک ایول کے طور پہ دکھائیں گے, تو ان کو یہ فائدہ رہتا ہے کہ ایک وہ یورپ کے اندر ان کی لیڈرشپ جو ہے برطانیہ کی وہ پھر بھی ویسے ہی قائم رہے گی. تو ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ جو ہے وہ برطانیہ کو کافی زیادہ ہے.
اچھا شاہ صاحب, آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے, مختلف تناظر میں آپ نے سنا, امریکہ اور مغرب سمیت روس کے خلاف کارروائی, روس کا یکساں طور پر جوابی رد عمل, عالمی سطح پر اس صورتحال کے اثرات آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آگے چل کر ہم یہ بھی آئیں گے کہ روس جنوبی ایشیا میں مختلف ملکوں کے ساتھ پاکستان سمیت بھی تعلقات کو زیادہ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے, کس طرح سے یہ ساری دیکھتے ہیں صورتحال کو بدلتے ہوئے؟
جہاں تک مسٹر پوٹن صاحب کا تعلق ہے جو کہ روس کے صدر ہیں, پہلے تو جس موقع پہ یہ کارروائی ہوئی, کیونکہ ابھی ایک اور الیکشن ہو رہا تھا, پوٹن صاحب دوبارہ اس الیکشن کو جو جیت چکے ہیں, اس وقت اس مرحلے کے اس ٹائم کے اوپر اس قسم کے کسی عمل کو ہونے سے ایک اینگل یہ نکلتا ہے کہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید پوٹن صاحب نے یہ اس لیے کروایا ہو کہ اس سے جو ڈپلومیٹک طوفان اٹھے گا اس میں روس کے اندر, پوٹن صاحب اگر روس کے لوگوں کو کہیں کہ پوٹن صاحب نے یہ کیا, پوٹن نے روس کے دشمنوں کو, کیونکہ اگر آپ کے ناظرین کو یہ بتاتا چلیں کہ اسکرپل جو تھے وہ برطانیہ کے لیے جاسوسی کرتے ہوئے روس میں پکڑے گئے تھے, اور اس کے بعد جب ایک خاص وقت پر جب امریکہ میں پکڑے جانے والے جاسوسوں کو روس کو حوالے کیا جا رہا تھا, تو روس نے جو امریکہ کے جو جاسوس تھے وہ یا یورپ کے جو چند جاسوس تھے وہ پکڑے ہوئے تھے, ان کا ایک تبادلہ ہوا تھا اور اس تبادلے کے سلسلے میں اسکرپل کو آزادی ملی تھی اور وہ آ کے برطانیہ میں رہنے لگا, یہ برطانیہ کے لیے جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا. تو اگر اب اس کو زہر دے کر اسے جو ڈپلومیٹک طوفان اٹھے گا اس سے پوٹن صاحب جو ہوں گے رشیا میں ایک اسٹرانگ مین کی طرح سامنے آئیں گے, کیونکہ رشیا نے پوٹن صاحب جب سوویت یونین ٹوٹا اس کے بعد پوٹن صاحب نے رشیا کو ایک خود اعتمادی دی, انہوں نے اس کو ایک سٹیبلٹی دی, انہوں نے اس کو ایک اسٹرانگ مین کی طرح جو کہ رشیا کو کنٹرول کر سکتے تھے اس کا ایک تاثر دیا, اور وہ کافی حد تک روس میں پسند بھی کیے جاتے ہیں اس قسم کی پرسنالٹی کی وجہ سے. تو جب اب ان کے الیکشن کے دوران یہ طوفان اٹھا اس سے عوام کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ محسوس ہو گئے, یہ احساس دلانا شاید مقصود ہو کہ پوٹن صاحب اپنے ملک کے دشمنوں کو کہیں بھی نہیں چھوڑیں گے. اس کے بعد جب اس سے ذرا اگر زوم آؤٹ کریں اور ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں تو پوٹن صاحب کی ہمیشہ یہ بھی اس کی کوشش رہی ہے اور آج کل سب سے زیادہ یہ کوشش رہی ہے کہ وہ دنیا میں اپنا سوویت یونین کا جو ٹوٹنے کے بعد جو رشیا کا وقار ٹوٹا تھا وہ وقار دوبارہ بحال کیا جائے. اب افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ ٹریڈ کے ذریعے یا کاروبار کے ذریعے تو یہ وقار بحال نہیں کر رہے, مگر وہ اپنے جس طریقے سے جن طریقوں کے ساتھ وہ اپنے روس کے بظاہر جو اپنے مخالفین جو ان کے ہوتے ہیں یا جو روس سے جو کسی بھی وجہ سے باہر نکلے وہ ان لوگوں کو جو نشانہ بنا کر بعض لوگوں کو ان کے, ہمارے پاس بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جس میں الیگزینڈر لیتوینکو جن کو نومبر 2006 میں برطانیہ میں زہر دے کر مارا گیا پولونیم, اور اس زہر کی پولونیم کے ٹریسز جو تھے وہ اس فلائٹ میں بھی پائے گئے جس میں وہ زہر دینے والے شخص واپس روس گیا, اس جہاز کو جب دیکھا گیا اس میں بھی اس کے ٹریسز پائے گئے تھے, جس کمرے میں وہ شخص رکا تھا برطانیہ میں اس کمرے میں اس زہر کے ٹریسز پائے گئے.
تو شاہ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پوٹن کو مضبوطی ملے گی اور روس جو سوویت یونین کی جیسی حیثیت اپنی بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ اس طرف جانے میں اس کو کامیابی ہو رہی ہے بظاہر؟
بالکل, بظاہر تو کامیابی ہو رہی ہے مگر جن طریقوں کے ساتھ وہ اس طرف واپس جانا چاہ رہے ہیں وہ طریقے کسی کو ورلڈ لیڈر نہیں بناتے, وہ کسی کو دنیا کی ایک مہذب طاقت نہیں بنا سکتے. یہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ خوف کے ذریعے کچھ نہ کریں, مگر جس طرح کے لوگ ساری دنیا میں برطانیہ یا امریکہ یا فرانس یا جرمنی جاتے ہیں وہاں جہاں ان کو ایک جا کر ان کو ایک آزادی کی فیلنگ ہوتی ہے, وہ اس قسم کی کچھ نہیں ہے. ایک سپر پاور بننا خوف کے ذریعے, سپر پاور بننا ہر دل عزیز ملک ہونے کے جہاں پہ آزادی ہو اور لوگوں کا اپنی جو کچھ کہنا چاہیں اس کی آزادی ہو, فریڈمس ہوں, اس قسم کی سپر پاور, وہ سوویت یونین ٹائپ کی سپر پاور اگر بننا چاہتے ہیں وہ تو آلریڈی لوگوں نے ریجیکٹ کر دی ہے.
اچھا,
اگر وہ ایک مہذب سپر پاور بننا چاہتے ہیں تو یہ جن طریقوں کے ساتھ وہ آگے چاہ رہے ہیں یہ ان کو وہاں اس
منفی طریقے منفی طریقے کار ہیں. ڈاکٹر اقبال ایک کوئک کامنٹ اس پہ کریں, پھر ہمارے ساتھ کالرز ہیں, کہ ایک ایسے وقت پر جب امریکہ میں 2016 کے انتخابات میں روس کی مداخلت کے بارے میں بھی چھان بین جاری ہے, یہ تازہ ترین اور سخت طرح کی پیش رفت دونوں ملکوں کے تعلقات کو اور کہاں لے جائے گی بگاڑ کی صورت میں؟
دیکھیے یہی تو افسوس کی بات ہے کہ اس وقت امریکہ کی جو فورن پالیسی ہے وہ ایک قسم کی ڈیوائڈیڈ پالیسی ہے, وہ کلیئرلی وہ ایک کامن یونیفائڈ پالیسی کی طرح سامنے نہیں آ رہی. اسی وجہ سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ریئیکشن نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ریئیکشن ہے, وائٹ ہاؤس کا ریئیکشن نہیں ہے. تو اس کو دیکھنا ضروری ہے کہ امریکہ جو ہے وہ دونوں طرف سے اپنی پوزیشن اور اپنے انٹرسٹ کو قائم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک طرف وہ اپنے جو ساتھی ہیں یورپ میں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن دوسری طرف وہ اپنی پوزیشن کو رشیا کے ساتھ اتنا کمزور نہیں کر دینا چاہتا کہ جس کی وجہ سے ان کو اور مشکلات پیدا ہو جائیں. تو اس لیے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کلیئرلی یہ ایکسپلیسٹ پالیسی نہیں ہے, یہ ایک ریئیکشنری قسم کا ایکشن ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جب رشیا ایکشن لیتا ہے تو اس کے بعد جو ایسکلیشن ہوگی اس کو امریکہ کیسے سیٹل کرتا ہے. اگر اس کے لیے امریکہ بھی ایکسلیٹ کر دیتا ہے تو پھر یہ ایک نئی قسم کی پوزیشن بن جاتی ہے. لیکن اگر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس ایسکلیشن کو کمزور کیا جائے اور نارملسی کی طرف بڑھا جائے, تو پھر بڑی حد تک یہ جو ایونٹ ہوا ہے یہ ایک لوکلائز قسم کا ایونٹ بن کے رہ جائے گا, اور اس کی وجہ سے جو سرد جنگ ہو رہی ہے اس کو زیادہ تقویت نہیں ملے گی.
اچھا, اب ہم چلتے ہیں کہ اس وقت جب امریکہ اور مغرب کی طرف سے روس کو دباؤ کا سامنا ہے, اس کا ایک وفد پاکستان کے دورے پر ہے, جس کے ارکان کا کہنا یہ ہے کہ ماسکو اسلام آباد کو جنوبی ایشیا میں ایک قابل بھروسہ اتحادی سمجھتا ہے اور پاکستان سے تمام شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانا چاہتا ہے. یہ بات پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر ناصر خان جنجوا کے دفتر کی طرف سے جمعرات کی شب جاری ایک بیان میں کہی گئی. مسٹر سرگئی ڈینیے اور روسی حکومت کے چیف کاؤنسلر ویلری مولوسٹوف کی قیادت میں روسی وفد نے پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر سے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے, اور بیان کے مطابق ملاقات میں دفاع سمیت دیگر شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. مہمان وفد نے پاکستان کو سائبر سیکیورٹی کے شعبے میں بھی تعاون کی پیشکش کی ہے, اور جنجوس کا صاف کا کہنا ہے کہ پاکستان اور روس دونوں خوش قسمت ملک ہیں جنہوں نے ماضی کو بھلا کر دو طرفہ تعاون اور اچھے تعلقات کے حوالے سے ایک نئے باب کا آغاز کر دیا ہے. ہمارے ساتھ ہیں ابھی پاکستان سے ڈاکٹر زمرد, ان سے ہم بات کرتے ہیں. پہلا سوال ہمارا انہیں سے ہوگا. ڈاکٹر زمرد, یہ فرمائیے گا کہ پاک روس تعلقات میں گزشتہ کچھ عرصے سے متعدد مثبت تبدیلیاں نظر آئی ہیں. آپ کے خیال میں روس پاکستان تعلقات کس قدر اہم ہے خطے میں موجودہ صورتحال کے تناظر میں؟
جی, اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم روس اور پاکستان کے تعلقات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ بین الاقوامی طور پر ایک نیو الائنس سسٹم جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے, اور اس الائنس سسٹم کے اندر مختلف الائنسز بن رہے ہیں اور کچھ الائنسز ٹوٹ رہے ہیں. جو الائنس بنتا ہوا اس وقت نظر آ رہا ہے سچویشن کے اندر, وہ تو یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات پچھلے عرصے میں خاص طور پہ ٹرمپ کے یہ صدر بننے کے بعد سے جو سامنے آئے ہیں, اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے وہ ٹویٹ کے ذریعے اور جنوبی ایشیا پہ جو پالیسی ہے اس کے ذریعے, اور پاکستان کو ڈو مور بار بار ایک ضدی بچے کی طرح کہتے ہوئے, جبکہ پاکستان نے بتا دیا ہے کہ وہ اپنی زمین جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے دہشت گردوں کے حوالے سے استعمال نہیں ہونے دے گا, لیکن وہ بار بار پاکستان سے جو ان کے تعلقات ہیں وہ ہمیں دیکھا ہے پچھلے 6 ماہ کے اندر مختلف بیانات کے ذریعے میں نظر آ رہا ہے کہ وہ کافی امبیلنس ہیں. اس سچویشن کے اندر پاکستان کو یہ دیکھنا بہت ضروری تھا کہ وہ اپنا ایک نیا الائنس سسٹم ڈیولپ کرے. اس الائنس سسٹم میں اس نے بہت افیکٹولی ایران کے ساتھ, پچھلے دن ان کا وفد بھی آیا ہوا تھا, اور ایران کے ساتھ ایک تعلقات ریوائیو ہوئے ہیں, ترکی کے ساتھ ایک بہت اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جو لیکن اس تناظر میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایف ٹی ایف اے کے معاملے کے اوپر بھی امریکہ نے کافی ٹف ٹائم جو ہے وہ پاکستان کو دیا, اور جون میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان گرے لسٹ میں آ جائے گا. اور یہاں اس صورتحال میں رشیا کے ساتھ ایک الائنس میں جانا, خاص طور پہ جب رشیا اور امریکہ کے آپس میں ابھی ریسنٹلی جو انہوں نے اپنے یہ کہا ہے
سفارتی سطح پر
بھیج دیں گے بندے واپس, بالکل, تو اس صورتحال کے اندر یہ بہت افیکٹو جو ہے وہ پوزیشن کرے گا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ جو کولڈ وار کا 50-60s کا جو ایرا ہے وہ دوبارہ ریوائیو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, جسٹ بیکاز کہ ٹرمپ کے بہت अजीब से एक पॉलिसी, हॉस्टैलिटी की पॉलिसी हमने देखी है. नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को भी उन्होंने, जॉन बॉल्टन जो कि मशहूर हैं कंजर्वेटिव लाइन रखते हैं, डिप्टी डायरेक्टर जो हमने देखी है वो भी हेक्सफुल को रिप्लेस किया.
अच्छा, हम डॉक्टर इकबाल से पूछते हैं,
वो एक बहुत
सख्त मौकिफ के अपनाने के साथ आगे बढ़े हैं. जी, हम डॉक्टर इकबाल से पूछते हैं. डॉक्टर इकबाल, आपने डॉक्टर जमूरत को सुना, वो कह रही थी कि ये सारे जो नए इत्तेहाद बनना शुरू हैं, पुराने इत्तेहाद टूट रहे हैं. एक तो जाहिर है जिसकी हमने बात की कि ज़मीनी हकायक उस तरह के नहीं हैं जो पहली सर जंग में थे, अब वो भी बदल रहे हैं. इसके साथ साथ जो क्या आप समझते हैं कि इस सारी सूरत हाल को पैदा करने में और पाकिस्तान और रूस के करीब आने में अमरीका के दबाव का हाथ है, और दूसरा ये कि पाक रूस ताल्लुकात में इजाफा अमरीका के लिए किस हद तक तहफ़ुज़ात का बायस है?
ये पहले से मैं ये अर्ज करता चलूं कि यकीनन रीअसाइनमेंट तो हो रही है, रीअलाइनमेंट हो रही है, जो कि नॉर्मल सी बात होती है, तमाम मुल्कों में होता है, तमाम दुनिया में होता है. लेकिन एक अहम चीज जो हम भूल जाते हैं वो ये है कि पाकिस्तान और रशिया के दरमियान इकोनॉमिक रिलेशनशिप बहुत बढ़ती चली जा रही है. याद है कि रशिया अपनी नेचुरल गैस बेचना चाहता है और उसके लिए पाकिस्तान एक बहुत मेजर मार्केट है. इसलिए पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में इजाफा इसलिए भी हो रहा है कि इसमें दोनों ममालिक के मौशी इंटरेस्ट जो हैं वो कन्वर्ज करते हैं. तो इसलिए इसकी तरफ प्रोग्रेस हो रही है, क्योंकि आपको मालूम है कि आप ईरान के साथ इस रिलेशनशिप पैदा करने में नाकाम रहे हैं. आपको ये भी मालूम है कि जहां तक टैपी का मामला है उसमें वक्त लगेगा, लेकिन हमारे पास वो वक्त नहीं है और रशिया ये सब कुछ करने के लिए तैयार है. इसी तरह रशिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है. यहाँ पे नॉर्थ साउथ की जो पाइपलाइन बननी है उसमें अपने रिसोर्सेज लगाने के लिए तैयार है. तो ऐसी कंडीशन में ये पाकिस्तान और रशिया के इक्तिसादी इंटरेस्ट की कन्वर्जेंस है और वह बहुत अहम हैसियत रखती है. उसके साथ साथ चूंकि इस रीजन की जियोग्राफिक और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बदलती जा रही हैं तो वो उनको तकलीफ पहुंचाती है. तो मेरे ख्याल में इस डेवलपमेंट को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए कि इसकी वजह एंटी अमेरिकनिज्म है. इसकी बेसिकली वजह यह है कि दोनों ममालिक अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देख रहे हैं और उनका सेल्फ इंटरेस्ट इस किस्म का है कि उसका अमरीका के इंटरेस्ट साथ कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होता.
अच्छा शाह साहब, जल्दी से एक बात का आपका से जवाब लेते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ कॉलर्स हैं, उनके साथ हम बात करते हैं, लेकिन ये मौजू ख़त्म कर लें. शाह साहब, आलमी तनाजुर में मगरबी ममालिक अमरीका और रूस के दरमियान महाजर आई एक और सर जंग का मंजर पेश कर रही है. दूसरी जानब जनूबी एशिया में ताकत के तवाजुन को देखते हुए रूस पाकिस्तान ताल्लुकात में इजाफे के नतीजे में इस ताकत के तवाजुन को सपोर्ट मिलेगी या इसमें कुछ रद्दोबदल होगा भारत और चीन को सामने रखते हुए?
जी, जहाँ तक अगर लोकल ताल्लुकात को देखें तो ये बहुत डायनामिक शिफ्ट आ चुकी हैं और ये विजवी अगर हम देखें जो इन अल्फाज को आप देखें कि रूस का जो पाकिस्तानी हजरत खाजा की तरफ से कहे गए थे कि रूस पाकिस्तान को एक रिलायबल
पार्टनर के तौर पर देखता है
साउथ ईस्ट एशिया में, तो रिलायबल पार्टनर कि ये जो विजवी स्टेटमेंट्स है अमेरिका की जो कि कहते हैं कि पाकिस्तान रिलायबल नहीं है, तो उसके मुकाबले में रूस कहते हैं नहीं, हम समझते हैं कि पाकिस्तान रिलायबल है. अगर आप ये देखें कि ये सारी रिलायबिलिटी और अनरिलायबिलिटी का जो सोर्स है ये अफगानिस्तान है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान का किरदार रहा है वो अमरीका के लिए अनरिलायबल है, रशिया के लिए रिलायबल है. करीबी दिनों में अमरीकी जनरल ने ये कहा था कि वो उनको अफगान इंटेलिजेंस की तरफ से ये रिपोर्ट मिल रही है कि रशिया जो है तालिबान को असला फराहम कर रहा है. अब जहां पर अगर आप डायनामिक्स को देखें जो नॉर्दर्न अलायंस जो पुरानी थी जो कि रशिया के साथ अलायंस थी और इंडिया के साथ अलायंस थी, उन्होंने अभी अपना किबला बदलकर अमेरिका की तरफ चले गए हैं. पाकिस्तान जो कि पहले अमेरिका के साथ अलायंस था और सऊदी अरब के साथ अलायंस था अफगानिस्तान में, उनका किबला बदलकर रूस की तरफ चला गया. इंडिया जो कि रूस के साथ दोस्त था पहले अफगानिस्तान में, आजकल जाके अमरीका की साइड पे जाके बैठ गया है. पाकिस्तान जो कि पहले था वो रूस के साथ उसके ताने बाने बन रहे हैं. तो ये सारी डायनामिक्स बदल चुकी हैं, इसलिए कि सारा फोकस फिर भी अफगानिस्तान सेंट्रिक है. और उसके अलावा जो कि आपके कॉलर ने बताया कि इंटर रीजनल ट्रेड भी बहुत बड़ा फोकस है, मगर फिर भी डिफेंस और सिक्योरिटी के जो तनाजर है वो बेसिकली काफी बहुत बड़े अहमियत रखते हैं. और जो एक्टिवेटर्स हैं जो कि इन तालुकात को आगे बढ़ा रहे हैं वो मोस्टली डिफेंस के साथ भी है, बिजनेस के साथ ऑल मीन्स है, मगर उसके अलावा डिफेंस के साथ भी काफी बड़े तालुकात हैं क्योंकि रशिया ने अभी अफगानिस्तान के अंदर अपना वो किरदार नहीं खेला जो कि वो खेल सकता है. वो चाहता है कि यहाँ पर आकर वो आईएस की तरफ से जो इन्फ्लुएंस है उसको घटाए, क्योंकि आईएस में बहुत बड़े इस्लामिक स्टेट या दाइश की जो मैं बात करूँ उसके बहुत ज्यादा اس کے جو فائٹرز تھے وہ ازبکستان اور ان ایریا سے گئے تھے, اور وہ اس سے کافی خائف ہے کہ یہ لوگ واپس آ کر جہاں یہ جو
مزید محاذ نہ کھولیں,
سوویت اسٹیٹس تھیں ان میں آ کر دوبارہ حالات خراب نہ کریں. تو ڈائنامکس بہت بڑی حد تک بدلے ہیں. جہاں تک چائنا کا تعلق ہے, یہ ایک پوری ڈائنامکس اور جہاں یہ ایکسس جو ہیں اس ریجن میں بدل چکی ہیں. چائنا ایک سافٹ پاور بن کر ابھرا ہے, اس نے پاکستان میں, بنگلہ دیش میں اور باقی دیگر علاقوں میں اپنے لیے فٹ ہولڈ ڈھونڈ لیا ہے. افغانستان میں بھی وہ بہت ایکٹیو رول ادا کر رہا ہے, اور ابھی رشیا جو کہ بہت عرصے سے ایک سائڈ پہ کھڑا تھا وہ بھی اپنے پر توڑ رہا ہے, وہ بھی میدان میں اترنے کی تیاری میں ہے.
شکریہ شاہ صاحب. لنڈی کوتل سے متین سلیمانی صاحب, السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام. میری مہمان حضرت سے پوچھنا چاہتا ہوں اور جواب کا بھی طالب ہوں کہ ریلائبل سورسز کے مطابق رشیا افغان فریڈم فائٹرز بالفاظ دیگر طالبان کو سیم میزائل فراہم کر رہا ہے.
یہ ابھی ابھی ابھی
دنیا کی سیاست میں کتنی تبدیلی آئے گی؟
جی سلیمانی صاحب اسی کا جواب دے رہے تھے, شاہ صاحب نے بالکل ایگزیکٹلی یہی بات کی. ابھی سنگین شاہ صاحب سے آپ بات سن رہے تھے, وہ اسی آپ کے سوال کا جواب دے رہے تھے کہ افغانستان کا میں روس کا کیا ہے, اور ظاہر کہ یہ ساری جو ڈائنامک شفٹ ہے اس کا بڑا تعلق جو ہے وہ افغانستان کی صورت حال کے ساتھ بھی ہے. لیا سے خادم حسین صاحب سے بات کرتے ہیں, السلام علیکم. توقیر عالم ہے لکی مروت سے. توقیر صاحب. رحمت بلوچ توبہ ٹیک سنگھ سے.
ذوالفقار رحمت بلوچ ہوں. السلام علیکم سسٹر.
جی ٹھیک ٹھاک جی, بہت شکریہ جی. وعلیکم السلام جی.
ذوالفقار رحمت بلوچ ہوں.
جی ذوالفقار صاحب. جی ذوالفقار صاحب جی.
باجی صاحب کیا حال ہیں آپ کی؟ صحت طبیعت مزاج ٹھیک ہے؟
جی اللہ کا بڑا شکر ہے.
سوال تو میرا نہیں ہے لیکن میں جو تجزیہ کار ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور تمام لسنر جو ہمارے پاکستان میں ہیں وہ آپ کو باقاعدہ سنتے ہیں 24 گھنٹے کی نشریات, تو اتنی اچھی معلومات ملتی ہیں کہ ہم
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ذوالفقار صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی, حالانکہ وہ ہمارے لیے بہت اچھی اچھی باتیں کہہ رہے تھے. ہم اپنے ان سننے والوں کے بہت شکر گزار ہیں جو ہمارے ان پروگراموں کو نہ صرف سنتے ہیں بلکہ ہمیں اسے اپنی رائے بھی دیتے ہیں. اسرار احمد ہیں ناگپور سے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم اسرار صاحب. اسرار صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ اچھا چلیے ان سے دوبارہ بات کرتے ہیں. ڈاکٹر زبیر کو جانا ہے ابھی, تو 2-4 منٹ ان کے پاس ہیں, اس موجودگی سے ذرا فائدہ اٹھا لیں. تو ہم بات کرتے ہیں روسی وفد کی پاکستان میں موجودگی کے ساتھ ساتھ امریکہ کی ایک اعلیٰ سفارتکار ایلس ویلز پاکستان میں ہیں, جہاں انہوں نے جمعرات کے روز پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا اور دیگر عہدیداروں سے بات کی. یہ نائب معاون امریکی وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسطی ایشیا ہیں ایلس ویلز. وہ بدھ کے روز اسلام آباد پہنچی تھیں, وہ کراچی بھی جائیں گی, اور یہ ان کا اس سال پاکستان کا دوسرا دورہ ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایلس ویلز کے دورے کو اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان ان رابطوں کا حصہ قرار دیا جو گزشتہ سال اگست میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جنوبی ایشیا سے متعلق پالیسی کے اعلان کے بعد شروع ہوئے. ڈاکٹر اقبال آپ کو چونکہ جانا, پہلے آپ ہی سے بات کرتی ہوں. آنے والے دنوں میں پاک امریکہ تعلقات کی جہت آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں پیچھے سے ملی ہوئی اور جڑی ہوئی آ رہی ہیں, جس میں ڈائنامک شفٹ کی بات بھی ہے, جس میں نئی الائنمنٹ کی بات بھی ہے, جس میں امریکہ روس کے آپس کے تنازعات کی بھی بات ہے. تو کس طرح سے آپ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات آگے بڑھتا دیکھتے ہیں؟
دیکھیے دو بڑی اہم باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ چونکہ جیسے اب وہ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان اور امریکہ کے ریلیشنز, پاکستان اور رشیا کے ریلیشن شپس جو ہیں وہ بڑی حد تک سینٹرل ایشیا اور افغان سینٹرک ہو گئی ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں یہ جو دورہ ہے اس کا مقصد بیسیکلی یہی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن شپ کو کلیریفائی کیا جائے. ایسی کنڈیشن میں جس وقت کہ امریکہ کی ساؤتھ ایشیا پالیسی جو ہے بڑی حد تک بدل گئی ہے, ایسی کنڈیشن میں پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی اور کس حد تک پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ یاد رہے کہ اس وقت جو ساؤتھ ایشیا کی مشکلات ہیں اور جو چیلنجز ہیں وہ افغانستان میں کھیلے جا رہے ہیں. تو اس لیے افغانستان کے اندر پاکستان اور امریکہ کی جو ریلیشن شپ ہوگی وہ ڈٹرمن کرے گی کہ ساؤتھ ایشیا کی ریلیشن شپ کیسے بڑھتی ہے. تو اس کو اس وقت جو ایلس ویلز کے جو وزٹ جو ہے اس کا بیسک مقصد صرف یہی ہے کہ اس ریلیشن شپ کو کلیریفائی کیا جائے اور کس حد تک پاکستان امریکہ کی سپورٹ کر سکتا ہے کہ طالبان کو وہ نیگوسیشن کے لیے تیار کر سکے. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے. میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ اور کوئی اہم چیز اس معاملے میں ڈسکس نہیں ہوگی.
بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے ساتھ تھے اور ان کو اس وقت جانا تھا. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ, آپ سے میری پھر بات ہوگی. ڈاکٹر زمرد آپ یہ بتائیے گا, پاک امریکہ تعلقات میں اتار چڑھاؤ کوئی نئی بات نہیں ہے, ابھی آپ نے بھی کافی تفصیل سے بات کی, ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے ڈو مور کا دباؤ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ پرانی انتظامیہ جو امریکہ کی رہی ہیں ان میں ایک تسلسل سے یہ آپ چیز دیکھتے ہیں جس سے پاکستان پر دباؤ ڈالا جاتا رہا ہے کہ ڈو مور کی بات کی جائے. ابھی آپ نے ڈاکٹر اقبال کی بھی بات سنی اور جیسا کہ ساری صورتحال کی ہم بات کر رہے ہیں کہ زیادہ تر جو توجہ کا مرکز ہے وہ وسطی ایشیا یعنی سینٹرل ایشیا اور افغانستان سینٹرکس بہت سارے معاملات ہیں. اس سارے صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتی ہیں پاکستان امریکہ تعلقات کے مثبت انداز میں آگے بڑھنے کے امکانات کیا ہیں؟
پاکستان کا یہ خیال ہے کہ امریکہ ناکام ہو گیا ہے افغانستان میں, یہ تمام وجود بھی وہ وہاں پر وہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکے جو
ڈاکٹر زمرد کا آئی تھنک ڈاکٹر زمرد آپ کو ہم سن نہیں پا رہے, شاید آپ کا رابطہ جی اب بہتر ہوئی. آپ کو ہم
دیر تک یہاں پر جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟
جی اب آ رہی ہے. جی اب آواز آ رہی ہے.
جی ان کا یہ خیال ہے کہ چونکہ وہ اتنی عرصے تک یہاں پر رہے ہیں تو وہ وہاں سے سیف ایگزٹ چلتے ہیں, لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ان حالات میں امریکی فوجی وہاں سے نکلتے ہیں تو کہیں ٹیررسٹ گروپ جو طالبان کے علاوہ ٹیررسٹ گروپس ہیں وہ تمام سچویشن کو ٹیک اوور نہ کر لیں اور کنٹرول نہ سنبھال لیں افغانستان کے لیے. یہاں ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ پاکستان ان کو آؤٹ رائٹلی افغانستان میں ان کے جو ٹروپس ہیں افغانستان میں جو امریکی فوجی ہیں ان کو تحفظ فراہم کرے, جو کہ پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہے. وہ پاکستان وہ تو کر رہا ہے کہ جو وہ کر سکتا ہے, ٹیررزم ایکٹیویٹیز کو روک سک رہا ہے اور وہ تمام جو ضروری اقدامات ہیں وہ کر رہا ہے, لیکن اگر وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو کہ وہ کر رہے ہیں کہ تمام جتنے بھی قبائل ہیں حقانی جو ایک قبیلہ ہے ان کے خلاف بھی پاکستان جا کر ایک ایکشن شروع کر دے تو اس سے پاکستان خود انسٹیبل ہو جائے گا, اس انوائرمنٹ کے لیے پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے. یہاں پر ان دونوں کا کلیش آف انٹرسٹ جو ہے وہ آتا ہے. بہتر تو یہ ہے جس طرح کہ ابھی امریکی نائب وزیر خارجہ نے ایک ایڈیشنل بات کی ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے, انہوں نے کہا ہمیں ڈاکومنٹری ایویڈینسز پرووائڈ کیے جائیں کہ پاکستان وہ تمام ایفرٹ کر رہا ہے یا نہیں. تو ہونا تو یہ آئیڈلی یہ چاہیے جس کا حل میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ امریکہ انٹیلیجنس شیئرنگ پاکستان سے کرے, اور اگر تب پاکستان کوئی ایسا ایکشن جو وہ کرنے کا بنتا ہے وہ نہیں کر رہا تو تب ان کو یہ پوچھا جائے. ایک ویگ بات کرنا ڈو مور کا کوئی ریزلٹ مجھے نکلتا ہوا نظر نہیں آتا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زمرد ہمارے ساتھ تھیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے پھر میری بات ہوگی, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. شاہ صاحب اس کے بارے میں جلدی سے بات کر لیتے ہیں پھر ہم پروگرام میں اگلے بین الاقوامی خبروں کی طرف جائیں گے, ایک وقفہ بھی دیں گے. حال ہی میں پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے امریکہ کے ایک نجی دورے میں امریکہ کے نائب صدر مائک پینس سے ملاقات کی, جس میں نائب صدر نے صدر ٹرمپ کے مطالبے کو دہرایا کہ پاکستان اپنی سرزمین پر طالبان اور حقانی نیٹ ورک سمیت دوسرے انتہا پسندوں کے خاتمے پر بھی زور دے. دوسری جانب پاکستان کو افغان امن عمل میں مثبت کردار ادا کرنے پر بھی زور دیا جا رہا ہے. پاکستان ان سارے تحفظات اور مطالبات کے تناظر میں کہاں کھڑا ہے, کیا پوزیشن ہے اور کس رول کی توقع کرنی چاہیے پاکستان سے؟
جی جہاں تک پاکستان کا اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کا کھڑا ہے, پاکستان کے الزام لگ رہے ہیں اس کے اوپر, اور وہ الزام اس وجہ سے لگ رہے ہیں کہ امریکہ کو جو مقاصد تھے جن کے لیے وہ افغانستان میں داخل ہوا تھا وہ ان کو مقاصد حاصل نہیں, ان مقاصد حاصل نہ ہونے کی ایک وجہ وہ یہ ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید پاکستان افغانستان میں لڑنے والے لوگوں کے ساتھ کچھ امداد کر رہا ہے, یا پھر ان کا رویہ اتنا سخت نہیں جتنا کہ ان کا ہونا چاہیے. جہاں تک اگر آپ ان سب چیزوں کو دیکھیں تو گریٹ گیم جو کہ بہت ہم یہ لفظ سنتے ہیں پاکستان جی. اور افغانستان کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے, اس گریٹ گیم میں افغانستان کی جو کا رول رہا ہے وہ یہ تھا کہ یا ایک سائڈ سے جس طرف گزشتہ زمانوں میں برٹش امپائر ہوتی دوسری سائڈ پہ رشین امپائر ہوتی تھی, یا وہ ایک سے فائدہ اٹھائیں یا پھر وہ دوسرے سے فائدہ اٹھائیں. افغانستان ہمیشہ ایک दोनों के बीच में बारगेनिंग करके अपना फायदा ढूंढ कर आए। अभी जिन हालात में हम देखें तो अफगानिस्तान वही ग्रेट गेम वाला काम कर रहे हैं, वो एक के ऊपर इल्जाम लगा के दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा के वो ये अमरीका को तासर देना चाहते हैं कि एक्चुअल गलती जो है ना वो अफगानिस्तान के हुकूमत की है, क्योंकि उनमें तो ना करप्शन होती है ना उनमें कोई गलत कार्रवाई होती है ना आवाम का तो वो इंतहायत ख्याल रखते हैं, तो इसकी वजह से कोई ऐसी वजह नहीं है जिसकी वजह से इंसर्जेंसी हो। सिर्फ एक वजह है कि अगर पाकिस्तान जो इंसर्जेंस जो बिला वजह अफगानिस्तान में आके शर फैलाना चाहते हैं अगर उनकी इमदाद बंद कर दे तो अफगानिस्तान में अमन आ जाएगा।
लेकिन
हालात ये एक्चुअल नहीं है, हालात एक्चुअल ये है कि अफगानिस्तान की अपनी हुकूमत आवाम के साथ अगर अपना रवैया सही कर दे, करप्शन के ऊपर काबू पा ले, अपनी गवर्नेंस सही कर दे और आवाम को सहूलतें दे तो किसी के ऊपर ये इतनी सख्ती वो नहीं है कि वो जाके तालिबान के साथ
चलिए
तालिबान के पास अगर आवाम ना हो तो उनके उनका जंग वो नहीं जीत सकें। पाकिस्तान इस सारे तनाजर में कहाँ खड़ा है? जब मैंने एक अमरीकी सीनियर फौजी से ये पूछा कि आखिर आप एंड रिजल्ट क्या देख रहे हैं अफगानिस्तान में, उन्होंने कहा जहां तक आपस की बात है वो तो हम ये हमें अंदाजा हो चुका है कि हम ना 130,000 की फौज दोबारा अफगानिस्तान भेज सकते हैं, और जब हमने 130,000 की फौज भेजी भी थी तो हमें कोई खास उसमें से फतह नसीब नहीं हुई। अब हमारा एक मकसद है कि हम अफगानिस्तान से ऐसे ना निकलें जैसे कि वो वियतनाम से निकले थे, जिसका मकसद है अमरीकी एम्बेसी की छत से हेलीकॉप्टर में बैठ के उसका अमला बाहर ना निकले। वो चाहते हैं कि हमें एक सेफ एग्जिट मिले अफगानिस्तान से, और इसी एक सेफ एग्जिट की तलाश में रूस ने अफगानिस्तान में साल हर साल गुजारे थे। उनको पता था कि अफगानिस्तान में जाना आसान है मगर निकलना
मुश्किल। अब अफगानिस्तान यहाँ पे आप मुझे ये बताइएगा शासक
रीजनेबल एग्जिट चाहता है, पाकिस्तान जितनी मदद कर सकता है उनके साथ वो कर चुका है, मेरे ख्याल में उनसे ज्यादा जो एक्सपेक्टेशन है वो का
मुमकिन नहीं होगी। अच्छा एक बात बताइएगा,
अपनी तवक्कुआत को बेहतर करना होगा और वहाँ से एक सेफ एग्जिट का जो उनके जहन में खाका है उसको शायद थोड़ा बहुत बदल कर वहाँ से एग्जिट किया जाए, मगर एग्जिट से पहले जो हालात ऐसे हों कि ये रीजन सारा दोबारा खाना जंगी की दलदल में दोबारा ना
फंस जाए।
अच्छा इस तनाजर में पाकिस्तान के पास कुछ ज्यादा ऑप्शंस नहीं है क्योंकि वो ना तालिबान के ऊपर डायरेक्ट कोई इन्फ्लुएंस रखता है। तालिबान आजकल बहुत डाइवर्सिफाई हो गए हैं, उनके रशिया के साथ ताल्लुकात हैं, उनके चाइना के साथ ताल्लुकात हैं और बाकायदा डॉक्यूमेंटेड विजिट्स हुई हैं तालिबान की रशिया को भी और चाइना को भी और ईरान को भी। तो अब सिर्फ ये कहना है कि सिर्फ पाकिस्तान के हाथ में तालिबान की दुम है तो ये जायज नहीं है,
जायज नहीं।
अब इस रीजन को इस सारे मसले को अफगानिस्तान में तय करना होगा कि बजाय कि वो ये सोचें कि ये तालिबान का मसला पाकिस्तान में तय हो सकता है, पाकिस्तान में तय नहीं हो सकता ये मसला।
शुक्रिया शाह साहब।
पाकिस्तान के ऊपर तो फिर भी अमेरिका को कोई इन्फ्लुएंस है, अगर यही तालिबान ईरान चले गए तो फिर अमेरिका क्या करेगा।
अच्छा शुक्रिया शाह साहब, हम यहाँ पे बात इसको खत्म करते हैं क्योंकि हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया। मेरा एक सवाल था बीच में जो मैं आपसे करना चाहती थी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मुस्बत राबतों की खबर आ रही है उसके हवाले से हम बात करते, लेकिन ये हमारे पास दो कॉलर्स हैं जिसके बाद हम वक्फा लेते हैं और हमें फिर ज्वाइन करेंगे लंदन से मंजर वसीम दोबारा और डॉक्टर नादिर बख्त पाकिस्तान से, और शाह साहब हमारे साथ मौजूद ही हैं। हाजी सिराज हैं, अस्सलाम वालेकुम सिराज साहब।
वालेकुम अस्सलाम मोहतरमा।
जी हाजी साहब
मोहतरमा, बात यह, मेरा नाम है हाफिज सिराज अहमद, मैं लियाकतपुर से बात कर रहा हूँ। बात यह है जो शाह साहब बात कर रहे थे ना, बिल्कुल अच्छी बात वो कर रहे थे। ये दिल मोर का जो मुतालबा है ना, ये अमरीका का गलत है, क्योंकि अगर अमरीका के ऊपर रशिया हमला कर दे तो अमरीका के दिल में क्या होगा। इसीलिए आवाम हमें मतलब हम आवाम का ये मुतालबा है कि हम खुद मुख्तारी और अपनी फहमियत को हम खुद कायम रखना चाहते हैं, लिहाजा दूसरों का हक नहीं है।
बहुत शुक्रिया
में ये मतलब ऑपरेशन के
बहुत शुक्रिया अपने कॉलर्स के साथ जो हमारे कॉलर्स हमें फ़ोन करते हैं। हमारी उनसे गुजारिश यही है कि जो प्रोग्राम में बात हो चुकी है बराह करम उसको दोहराएं नहीं, आप अपनी सवाल हमारे माहरीन से करें ताकि हम उनसे आपकी बात करा सकें। अफजल साहब हैं, मियां महमूद अफजल हैं चकवाल रावलपिंडी से, मियां महमूद साहब हैं रावलपिंडी से, अस्सलाम वालेकुम जी। उनका शायद लाइन ड्रॉप हो गया।
आपके माहरीन से
जी,
आप कहते हैं कि रशिया जो है ना वो तालिबान को असला दे रहा है लड़ने के लिए, क्या ये हकीकत नहीं है कि डैश को अमेरिका ला रहा है अफगानिस्तान में, तो डैश को एस्टेब्लिश कर रहा है अफगानिस्तान में, तो अगर रशिया तालिबान को असला देता है उनके साथ लड़ने के लिए तो फिर किसी को क्या एतराज हो सकता है इसके ऊपर, क्योंकि अफगानिस्तान को तो वैसे ही वो
मियाँ साहब, मियाँ साहब इसमें एतराजात की बात नहीं, देखिए बात सुने मियाँ साहब, आपकी बात मैं समझती हूँ, लेकिन यहाँ पर बजाय इसके कि ये सवाल किया जाए, बजाय किसी को कोई भी असला किसी दूसरे मुल्क में जाके दे तो गालिबन ये اصلی اچھی بات ہے ہی نہیں. اس پہ کسی کا اعتراض کرنا یا نہ اعتراض کرنا تو بات کی بات آتی ہے, پہلے یہی بات غلط ہے کہ کوئی بڑی طاقت یا چھوٹی طاقت ایک کسی دوسرے یا تیسرے ملک میں جا کر اسلحہ دے یا ہتھیار فراہم کرے. تو بہر طور اس کے بارے میں ابھی بات ہو بھی رہی تھی, اور روس اور امریکہ کے جو وہاں پر رول ہیں اس کے بارے میں بھی بات کر رہے تھے ہمارے ماہرین. اگر آپ پروگرام ہمارا سنتے ہوں توجہ کے ساتھ تو آپ کے ان سارے سوالوں کے جواب ان میں مل جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم واپس آئیں گے اور ہم بات کریں گے شمالی کوریا کے جو نئی ایک صورت سامنے آ رہی ہے اس صورتحال میں دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ شام کی صورتحال کا جائزہ لیں گے. تو ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد واپس ہوتے ہیں.
پاکستان کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے.
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ
جائے.
ویو 360 صرف آج نیوز پر.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اور آئیے اب بات کرتے ہیں بین الاقوامی خبروں کی. کچھ اس وقت تک تو ہم اگرچہ اس میں ساری بڑی طاقتیں انوالو تھیں اور بین الاقوامی سطح کی بات بھی ہو رہی تھی, لیکن پاکستان کا بھی ذکر ساتھ میں چل رہا تھا. اب ہم بات کرتے ہیں شمالی کوریا کی نئی صورتحال کی اور اس کے بعد شام کے بارے میں بات کریں گے. پاکستان سے ہم ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر نادر وقت کو. سنگین شاہ صاحب آلریڈی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور لنڈن سے ہمارا ساتھ دیں گے منظر وسیم صاحب. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز کہا کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ کوریائی جزیرہ کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کر کے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ وہ کریں گے جو ان کی عوام اور نسل انسانی کے لیے درست ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کم کے ساتھ مجوزہ ملاقات کے منتظر ہیں, لیکن اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ سنگین نوعیت کی تعزیرات اور دباؤ جاری رکھے گا. چین کے خفیہ دورے کے دوران چین نے کہا تھا کہ انہوں نے جزیرہ نما کوریا کو نیوکلیئر ہتھیاروں سے پاک رکھنے اور امریکہ اور جنوبی کوریا کے ساتھ مذاکرات کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. چین کے سرکاری خبر رساں ادارے شنوا کے مطابق کم نے اتوار سے بدھ تک چین کا غیر سرکاری دورہ کیا اور چین کے صدر جی جن پنگ سے بھی ملاقات کی ہے. اور یہاں پر ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر نادر بخت کو. پہلے ہم سب سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ سرمائی اولمپک کھیلوں میں شمالی کوریا کی شرکت سے جس مثبت پیش رفت کا آغاز ہوا وہ جاری رہ سکے گی, یا پھر ماضی کے تجربات کے مطابق شمالی کوریا بہت آگے بڑھ کر پھر سے منفی رد عمل کو اپنا سکتا ہے؟
یہ جو دوسرے مرحلے میں آپ نے فرمایا اس کے امکانات زیادہ ہیں, کیونکہ ایک سخت دماغ کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے شمالی کوریا کا, اور وہ ایسے آپ کے پاس انسٹانسز آتی ہیں جہاں پر ٹو اسٹیپ فارورڈ ون اسٹیپ بیکورڈ یا ون اسٹیپ فارورڈ ٹو اسٹیپس بیکورڈ, یہ پالیسی ان کے ہاں رہی ہے. اب جہاں تک اس بات کو اگر آپ لے کر چلیں کہ کیا کبھی آئندہ کوئی ایسا مرحلہ آ سکتا ہے جس میں شمالی کوریا کو نیوکلیئر ویپن سے دور کیا جا سکے یا اس کی ڈیولپمنٹ کو روکا جا سکے, یہ بظاہر ممکن ہوتا دکھائی نہیں دیتا. اس وجہ سے نہیں دکھائی دیتا کہ شمالی کوریا کا یہ اسٹرانگر پوائنٹ ہے. اگرچہ شمالی کوریا نے اس کی بہت ہیوی قیمت ادا کی ہے, بھاری قیمت اس کی ادا کی ہے, لیکن یہ ڈیٹرنس اس کی سلامتی کا ان کے خیال میں احساس دلاتی ہے. اگر یہ نکل جائے تو شاید ان کی سلامتی نہ رہے گی. اسی طرح سے لیجیے کیس کو, جیسے اگر پاکستان کے پاس یہ ڈیٹرنس نہ ہو تو بھارت کے مقابلے میں پاکستان کی سلامتی کو خطرات لاحق ہو جائیں گے. پاکستان کو اپنی سلامتی رکھنے کے لیے یا ادھر لے کے چلیے تو شمالی کوریا کو اپنی سلامتی رکھنے کے لیے یہ ڈیٹرنس رکھنی ہے. اگرچہ یہ ناپسندیدہ ہے دنیا کے لیے, یا یہ ناپسندیدہ ہے امریکہ کے لیے یا جنوبی کوریا کے لیے, یا ناپسندیدہ ہے ہوگی کیونکہ ان ریاستوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں. کیا چاہتی ہیں بڑی ریاستیں؟ بڑی ریاستیں یہ چاہتی ہیں کہ دوسری ریاستوں کو اس حد تک کمزور کر دیں کہ وہ ان سے ڈکٹیشن لینے لگیں. اگرچہ اقوام متحدہ کا یہی منشور ہے کہ تمام ریاستیں برابر ہیں, مگر یہ محض ایک تھیوریٹیکل بات ہے, نظریاتی بات ہے.
جی.
عملی طور پر طاقت پر ریاستیں ڈکٹیشن دینا چاہتی ہیں کمزور ریاستوں کو, اور ریاستوں میں سے اگر کسی کے دانت اگنا شروع ہو جائیں, کسی کے ناخن اگنا شروع ہو جائیں, کسی کے بازو مضبوط ہونے لگیں, تو وہ قرار دیتے ہیں کہ یہ عالمی امن کے لیے خطرہ بن گیا ہے. کیوں خطرہ بن گیا ہے؟ کیونکہ اب ممکن ہے کہ یہ ان سے ڈکٹیشن نہ لے یا اس طرح سے ان پر عمل پیرا نہ ہو جیسا کہ وہ چاہتے ہیں. امن کیا ہے؟ امن یہ ہے جو وہ چاہے. یہ معنی اب لے کر چلیے اگر تو پھر شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے درمیان سیاست کو آسانی کے ساتھ ہم سمجھ سکتے ہیں, یا شمالی کوریا کی سیاست اور امریکہ کی سیاست کو پھر ہم دیکھ سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کیا کچھ کہا امریکی صدر نے شمالی کوریا کی قیادت کے بارے میں, اور شمالی کوریا کی قیادت نے کیا کچھ کہا امریکی قیادت کے بارے میں. آپ نے دیکھا کہ دنیا میں دونوں قیادت نے کیا خوب عزت کمائی, کیا خوبصورت الفاظ استعمال کیے, اور سیاسیات میں کتنے اچھے باب کا اضافہ کیا. جی
منظر عالمی منظر نامے میں متعدد تبدیلیاں سامنے آئی ہیں. مغرب اور روس کے درمیان حالیہ محاذر آئی, لیکن جزیرہ نما کوریا پر مثبت پیش رفت. آپ کے خیال میں امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان متوقع سربراہی مذاکرات کے نتیجے میں اس مثبت پیش رفت کو جاری رکھنے میں مدد ملے گی؟ کتنی مدد ملے گی؟
جی یہ جو شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان میں جو اگر ہو پائی جو
بات چیت سربراہی
اجلاس اس صورت میں یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ اپنا سارا رول بیک کر دیں گے نیوکلیئر پروگرام, ایسا شاید نہ ہو سکے. کیونکہ جو نارتھ کوریا کی ریجیم کا ایگزسٹنس ہے, جس طرح ان سے پہلے بھی وہ عمارت ہے, ان کا ایگزسٹنس ہی اس کے اوپر ہے, اور یا ان کے سروائیول ہی اس کے اوپر ہے ریجیم کا, کہ وہ اسٹرانگ رہیں اور اپنے کنٹرول اس طرح کے آئرن ہینڈ کے ساتھ اپنی جو عوام کو وہ کنٹرول کرتے رہیں. جیسے ہی وہ لوز کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ریوولٹ شروع ہو جائیں, یا ان کے رجیم کو چینج کر کے اتارنے کے لیے لوگ اسٹرگل شروع کر دیں, انڈر شروع ہو جائیں, تو وہ افورڈ نہیں کر سکتا. اس کے لیے ان کو ایک آئرن کرٹن ٹائپ کی چیز بنا رکھی ہے, جس کی وجہ سے باہر کی دنیا سے کسی قسم کا ڈپلومیٹک یا ایون پرسنل لیول کے اوپر بھی کانٹیکٹ کرنا ناممکن ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے ایک اپنی ایک شیل میں بنا رکھی ہے اپنی پوری نیشن کو. وہ جو ہے اگر ان کے پاس نیوکلیئر ڈیٹرنٹ نہیں رہتا تو آج کل کے زمانے میں میڈیا کے دور میں بہت مشکل ہو جائے گا ان کے لیے سروائیو کرنا. تو میرے خیال میں اگر ان کے ڈسکشن ہوتی بھی ہوں گی تو ہوں گی بھی, جو کہ بہت پرابلی ہو جائیں گی الٹیمیٹلی, تو اس کے اندر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ نارتھ کوریا کچھ بہت بڑا چینج کرے گا ایسا نہیں ہوگا. جتنا آپ فرما رہے تھے, یہ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر وہ تھوڑا سا پازیٹیو دکھائیں, کیونکہ اس وقت جس طریقے سے تھریٹن کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے, وہ ان کی ڈپلومیسی ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت پازیٹیولی اس کا ریزلٹ نکلا ہے, جس کی وجہ سے یہ ڈسکشن کے لیے تیار ہو گئے. لیکن میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ بہت زیادہ اس سے ہمیں ایکسپیکٹیشن
کوئی بڑی تبدیلی آئے گی. اچھا اب بات کرتے ہیں, شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. زین شاہ صاحب, شمالی کوریا کے اپنے جوہری عزائم کو ترک کرنے کے بعد اگر وہ ترک کرتا ہے, جیسا کہ ڈاکٹر ناظر بخت نے کہا, جیسا کہ منظر وسیم صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ایک ڈیٹرنس ہے وہ ان کے لیے ضروری ہے, جس کے لیے انہوں نے تعزیرات بھی سہی ہیں, سارا کچھ کیا ہے, لیکن اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے شمالی کوریا کو یقین دہانیاں کراتے ہوئے مرکزی دھارے میں, قوموں کے مرکزی دھارے میں بین الاقوامی سطح پر لانے کی کوئی صورت نکلے گی؟ کیا امکان ہے اس کا؟
کوئی امکان نہیں ہے اس کا, زیرو امکان ہے. یہ صرف اس کی وجہ سے نہیں کہ ان کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں, اس کی وجہ مین وجہ یہ ہے کہ نارتھ کوریا نے اپنی عوام کو اس طرح سے نہیں رکھا جس طرح کی باقی دنیا میں, جس کو آپ نے عام دھارے میں یا یہ جو نارمل طریقے سے وہ اپنی عوام کو رکھا, انہوں نے اپنے عوام کو ایک شیل میں رکھا ہوا, جس کا آپ کے گزشتہ مہمان نے بھی اسی کا ذکر کیا. انہوں نے ایک شیل میں ایک کلوزڈ اکانومی ہے ان کی, ایک کلوزڈ سوسائٹی ہے ان کی, جہاں میں نہ ان کو یہ معلومات ہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے دنیا میں, ان کو اپنے صدر کی ایک ایسی دیو مالائی شکل پیش کی جاتی ہے کہ وہ تو ایک انسان نہیں رہتا, وہ تو ایک دیو مالائی صورت اختیار کر لیتا ہے. اس کو زک کرنے کے لیے پھر ساؤتھ کوریا کی طرف سے غباروں کے ذریعے پروپیگنڈا میٹیریل نارتھ کوریا کی طرف اڑایا جاتا ہے, جس میں بائیڈن بھیجے جاتے ہیں, جس میں ان کے صدر کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, جس سے نارتھ کوریا کو بہت تکلیف ہوتی ہے. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف نیوکلیئر ہتھیار انہیں رکھنا تھا, یہ میوچل اشور ڈسٹرکشن میڈ اسٹریٹجی ہے کہ آپ کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہوں تو باقی لوگ آپ کے پاس قریب آئیں گے. صرف نیوکلیئر ہتھیار نہیں بلکہ نیوکلیئر ہتھیار کو اپنے دشمن ملک تک پہنچانے کے لیے راکٹ یا کوئی اور ایسے میکینزم, اگر آپ کے پاس یہ دو چیزیں ہوں تو پھر آپ کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے دیگر ممالک دس دفعہ سوچیں گے. ایسے ممالک کو پھر ڈائریکٹ حملہ کر کے نہیں کمزور کیا جاتا ہے, ایسے ممالک کو اقتصادی طور پر اور دیگر طریقوں سے کمزور کر کے ان کو توڑا جاتا ہے یا پھر اس کے اندر سول وار شروع کی جاتی ہے. نارتھ کوریا میں ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اکنامکلی بھی آئسولیٹ کیا ہوا ہے, اس نے اپنے آپ کو سوشلی بھی آئسولیٹ کیا ہوا ہے. تو ایسے حالات میں جب ایک ملک کے پاس نیوکلیئر ہتھیار بھی ہوں اور وہ اکنامکلی اور سوشلی اتنا آئسولیٹ ہو جتنا کہ نارتھ کوریا ہے, جو کہ صرف چائنا کے ساتھ ہی تھوڑا بہت کاروبار کر رہا ہے, باقی دیگر ممالک کے دنیا کے ممالک کے پاس اس کا بہت کم کاروبار ہے, اس کے اوپر سینکشنز عمل نہیں کریں گے, ان کے اوپر دیگر اور کچھ ایسے حربے جو کہ اکنامک اور سوشل حربے ہیں وہ ان کے اوپر عمل نہیں کرتے. یہاں پہ ٹویٹر کے ذریعے کوئی ریولوشن نہیں لایا جا سکتا ہے, فیس بک کے ذریعے کوئی ریولوشن نہیں لایا جا سکتا, سوشل میڈیا وہاں پر کوئی
کام نہیں کرتا جی.
تو ان حالات میں اگر آپ کہیں کہ ساؤتھ نارتھ کوریا عام دھارے میں آ جائے گا, بالکل
نہیں
آئے گا, کیونکہ وہ عام دھارے میں صرف تب آئے گا کہ وہاں پہ کوئی ماس ریولوشن آئے, وہ اپنے صدر کو معمر قذافی کی طرح اٹھا کے یا تو لٹکا دیں
ہم بات کرتے ہیں اب شام کی, لیکن اس سے پہلے دیر سے لیاقت الملک صاحب ہیں. جی لیاقت صاحب,
مہمانوں سے سوال یہ ہے کہ یہ کام دنیا میں امن کا قیام یا دنیا کے تمام ممالک کو ایک نظر سے دیکھنا اور بھائی چارے کا ماحول اور خوشحالی کا ماحول امن کا قیام, یہ تو یونائیٹڈ نیشن کا کام تھا. اب جبکہ یونائیٹڈ نیشن کو امریکہ نے اتنا بدحال کر دیا اس کا کہ اس کا ایک ادارہ بھی اپنی فعالیت اس کی بحال
سوال,
نہیں
سوال
ہے. تو ساؤتھ کوریا سے ہم کیسا گلا کرے, نارتھ کوریا سے کیسا گلا کرے, کس ملک سے گلا کرے کہ وہ نیوکلیئر کا پاور نہ بنائے؟ سب سے پہلا نیوکلیئر یا ہتھیار بنانے کا ملک جو ہے, سب سے زیادہ جو ہتھیار بناتے وہ تو امریکہ ہے.
افضل صاحب, السلام علیکم افضل صاحب.
جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تو کافی دیر سے محترمہ ہولڈ کیے ہوں.
جی ہم نے آپ کا پہلے بھی نام لیا تھا, آپ کا پہلے بھی نام لیا تھا لیکن آپ بولے نہیں اس وقت.
میں نہیں, وہ آپ پنڈی سے کوئی محترم بول رہے تھے تو پھر میں نہیں بول سکتا.
اچھا,
اب گزارش یہ ہے کہ اس موضوع میں جیسے کہ وہ آپ رشیا اور امریکہ کے حساب میں چاہ رہے تھے, میں یہ میرا سوال یہ ہے اپنے مہمانوں سے کہ کیا رشیا کے پاس زیادہ ٹیکنالوجی ہے برطانیہ اور امریکہ سے؟
جی بہت شکریہ, جی بہت شکریہ. ابھی بات ہم کرتے ہیں, اب ہمارے پاس سیگمنٹ کا وقت, چونکہ اس وقت آپ نے بات نہیں کی لیکن ڈاکٹر زبیر اقبال نے اس بارے میں بھی بات کی تھی کہ آئندہ جو انٹرسٹ کی لڑائی کی صورت جو ہے اس میں اس کا دار و مدار زیادہ تر ٹیکنالوجی کے اوپر بھی ہوگا. ہم بات کرتے ہیں اب شام کی, ہمارا آخری موضوع بھی ہے, اور جہاں سے تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کی فوج نے کہا کہ شام میں سڑک کے کنارے نصب ایک بم کے دھماکے میں اتحادی فوج کے 2 اہلکار ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے. یہ واقعہ, زخمی ہونے والوں کو مزید طبی امداد کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ دھماکہ شام کے کس مقام پر ہوا, زخمی ہونے والے کس ملک سے ان کا تعلق تھا. ڈاکٹر بخت, شام میں لڑائی, خانہ جنگی کا سلسلہ شروع ہوئے 6 برس مکمل ہو گئے. اس وقت شام میں صورتحال جتنی پیچیدہ ہے کم ملکوں میں اس کی مثال ملتی ہے. خود شامی دھڑوں میں تقسیم, محاذرائی اور پھر بیرونی طاقتوں کا لڑائی ختم کرنے کی کوششوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ, اس سارے پس منظر کے ساتھ آپ کے خیال میں شام میں کسی بھی نوعیت کے سیاسی مصالحتی عمل کی کوئی گنجائش نظر آتی ہے؟
سیاست کے طالب علم کے طور پر میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل بھی حل کیے جا سکتے ہیں, ہاں بشرطے کہ ول ہو ایسا کرنا چاہتے ہوں. کہ یہ تو تباہی کی آخری حدیں ہیں جو میں شام میں دیکھتا ہوں, آپ بھی دیکھتی ہیں, شام میں تباہی اپنی آخری حدوں تک ہے اور یہ فریقین کوشش بھی کرتے ہیں کہ اس کو آگ کو بجھایا جا سکے, انسانی المیت کو کسی اختتام پہ پہنچایا جائے, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان ریاستوں کو جو یہ کوششیں کرتی ہیں اپنے اپنے مفادات زیادہ عزیز ہیں، یہ اپنے اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر اپنی ضروریات کے مطابق اور اپنے تقاضوں کے مطابق شام میں فائر بندی چاہتے ہیں، جنگ بندی چاہتے ہیں، یہ شام کو اپنی اس کی حیثیت میں قبول کرنے کی بجائے اپنی اپنی ضروریات، اپنے نظریات، اپنے معاشی اور سیاسی تقاضوں کے مطابق شام کو ڈھالنا چاہتے ہیں، اور شام کا خطہ ایک نہایت عجیب و غریب سا خطہ ہے۔ اس وقت تو ایسے لگتا ہے جیسے عذاب الہی اس کے اوپر نازل ہے، اور اس کی وجوہات کیا کیا ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ میں اس میں بہت زیادہ مثبت سوچ رکھنے والا آدمی ہوں، میرا خیال ہے کہ شام کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں شام کو بھی تو سمجھیے، شام بھی تو ایک فریق ہے۔ اب سب دوسرے ہی بیٹھ کے اپنے اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر، اپنی علاقائی اور بین الاقوامی سیاسی ترجیحات کو سامنے رکھ کر شام کو مولڈ کرنا چاہیں، شاید یہ شام کے لیے قابل قبول نہ ہوگا۔ وہاں بہرحال کسی نہ کسی صورت میں کمزور ہی صحیح، اپاہج صحیح، کوئی نہ کوئی حکومت تو موجود ہے، کوئی طاقتیں تو موجود ہیں، ان طاقتوں کے بھی اپنے مفادات۔ اب غور فرمائیے گا، ان طاقتوں کو کہیں نہ کہیں سے اسلحہ کی فراہمی بھی ہوتی ہے، معاشی وسائل کی فراہمی بھی ہوتی ہے، موت دینے اور موت لینے کی طاقت بھی فراہم کی جاتی ہے، جس سے وہ موت دیتے ہیں اور موت لیتے ہیں۔ زندگی دینے کی طاقت نہیں دی جا رہی انہیں زندگی دینے کی طاقت نہیں دی جا رہی، موت دینے کی طاقت دی جا رہی ہے۔ موت دینے کی طاقت دے کر امن کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ میری سمجھ میں تو یہ بات آتا ہے کہ یہ طے کر دیجئے کہ بہت ہو گیا، موت کا رقص بہت ہو گیا، اب اس کو بند کر دیجئے۔ آخر کم تر ہی صحیح انہیں بھی انسان سمجھ لیجئے، کہ وہ بھی کسی زبان، رنگ، نسل، مذہب کو چھوڑ دیجئے، انسان کو بحثیت انسان تو لے لیجئے، انوائرمنٹ کو لے لیجئے، مخلوقات کو لے لیجئے، بہت ہو چکا۔ اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ اپنے اپنے مفادات کی شرح کو کچھ کم کر کے انہیں بھی اس خطے میں بھی امن کی سمت قدم بڑھائے جائے، ممکن ہے اس عہد کو کر لیا جائے۔ تو جناب
منظر شام کے بارے میں گزشتہ 6 برسوں سے ہم اس پروگرام میں بات کرتے آئے ہیں، بعض اوقات ایسے حالات بھی پیدا ہوتے رہے کہ لگتا تھا کہ بس شام کا بحران اب ختم ہوا، لیکن اب تک ایسا نہیں ہو سکا۔ ڈاکٹر نادر بخت نے بات دی، ہم بھی انسانی بحران کی بات کرتے ہیں۔ آپ تجزیہ کیجئے، بڑی آپ کی ریسرچ ہے اس موضوع کے اوپر، خاص طور سے کیا کیا رکاوٹیں سامنے ہیں شام کے بحران کو ختم کرنے کے لیے؟ یہی بڑی طاقتوں کے آپسی مفادات اور شام کی داخلہ صورتحال کو نظر انداز کرنے کی، یا شام کے اندر اپنے جو دھڑے ہیں اور اختلاف کی جو صورت ہے، کس طرح سے؟
جی، ایک تو اسٹریٹجک لوکیشن ہے سیریا کی، جو کہ کافی اس کے آڑے آ رہی ہے، اور جس وجہ سے جو بحث ہوا بھی، وہ ابھی جو کرنٹ سچویشن ایسی ہے کہ وہاں پر ترکی جو ہے، باقی جو تقریباً سیٹل ہو گئے ہیں اور جو ایکٹریس تھے ان کو تقریباً انہوں نے کافی حد تک ختم کر دیا ہے، لیکن جو ابھی جو پرابلم ہے وہ وہاں پر جو وائی پی جے اور پی کے 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 جو ہے، جس کو کہ وہ ترکی کہتا ہے کہ اس کو ایک ایس ڈی ایف کے اندر بنا کے ایک نیا گروپ اور اس کو لیجیٹیمائز کیا جا رہا ہے، تو ایسی سچویشن کے اندر وہاں پر سیٹلمنٹ جو ہے وہ ہو نہیں پا رہا، کیونکہ ترکی جو ہے وہ آفینسو کی طرف جا رہا ہے، اور اب آپ اپنا وہاں پر ایریا جو ہے، وہاں پر اینٹی ترکی جو کرد ہیں ان کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ترکی۔ ترکی نے اس حد تک کہ جو ممبس کا جو سٹی ہے اس کے اندر، جہاں پر کہ یو ایس کے جو ٹروپس ہیں اس وقت ہیں اویلیبل وہاں پر اسٹیشن ہیں، اس کے اوپر بھی ترکی نے تھریٹن کیا کہ ہم اس کے اوپر بھی اٹیک کر سکتے ہیں، اور اسی صورت میں میرے خیال میں پروبیبلی جو ابھی آپ بتا رہی تھی کہ جو دو ان کا ڈیتھ کا ہے سولجرز کا، تو وہ اسی ایریا کے اندر ہوں۔ کردوں نے یہ بھی پچھلے دنوں کلیم کیا کہ فرانس نے ان سے جو فرانس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مزید ٹروپس بھیجیں گے سیریا کے اندر، لیکن سیریا کی جو ہے انہوں نے جب پیرس نے اس کو ڈینائی بھی نہیں کیا، لیکن اس کے اوپر کمنٹ کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا، لیکن جو کہ ایک ان بٹوین بات چھوڑ دی ہے۔ ساتھ ہی ابھی پیرس کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ترکی اور امریکہ کے درمیان میں ریکنسیلیشن، یا ترکی اور کردوں کے درمیان میں ریکنسیلیشن کا ایک ڈپلومیسی کرے تاکہ وہ حالات ٹھیک ہو جائیں، لیکن میرا خیال میں ترکی اس چیز کے لیے ابھی تیار نہیں، کیونکہ ترکی ہے
وہ مغربی ممالک سے تھوڑا سا دور ہٹ کے تو رشیا کی طرف زیادہ ہو گئے. موسٹ پرابلی ترکی جو ہے اپنا جو بفر زون بنانے کی کوشش کر رہا ہے اس ریجن میں, جب تک وہ بنے گا نہیں اور جب تک کہ اینٹی ٹرکیش جو فورسز ہیں اور جو کردوں کی جو فورسز ہیں دونوں ہی وائی پی جے اور پی کے کے ان کو جب تک اور ایس ڈی ایف کو جب تک وہ ختم نہیں کرے گا تو ٹرکی میرا خیال ہے واپس نہیں جا سکتا. میرا خیال ہے کہ اگلے ایک ڈیڑھ سال تک سیریا کے اندر شاید امن نہ آ سکے.
تو صورتحال اسی طرح پیچیدہ رہے گی, انسانی المیوں کی بھی ہم بات کرتے رہیں گے اور ہمارے یہ جو پروگرام جاری ہیں جس طرح ہم ان موضوعات پر بات کرتے آئے ہیں اور دائرے کی شکل میں خاص طور پر شام کی صورتحال کا بڑے واضح طور پر میں کہہ سکتی ہوں, کیونکہ یہ بالکل لڑائی ہمارے سامنے کی بات ہے شروع ہوئی اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ان پروگراموں میں اپنے مختلف تجزیہ کاروں کے ساتھ بات کرتے رہے. اس وقت بھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر نادر بخت تھے پاکستان سے, لندن سے ہمارے ساتھ منظر وسیم تھے اور پاکستان سے ہمارے ساتھ سنگین شاہ صاحب تھے. شاہ صاحب سے آخری کامنٹ میں کروانا چاہتی تھی شامی کے بارے میں, لیکن اب کسی اگلے پروگرام میں, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. پروگرام کی میزبان بہجت آپ سے اجازت چاہتی ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر گلرخ تھیں اور انجینئر واسکو والرچ تھے. بہجت کو یہ پروگرام ختم کرنے کی آپ اجازت دیجیے. آپ سے میری ملاقات ہوگی کل پھر اسی پروگرام میں. تو ہماری ان نشریات کو سنتے رہیے, ہم سے رابطے میں رہیے. اور اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا پروگرام ہوگا چارٹ بسٹرز, جسے آپ کے لیے پیش کر رہی ہیں سعدیہ اسد. تو بہجت اجازت چاہتی ہے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.